اسلامی افکار کی پیشکش۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مہینہ اپنی ساری رحمتوں، برکتوں اور نیک اعمال کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ گیا، اور اس کی محنتوں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے عید کی خوشیاں ہمیں میسر آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عید کے دن کو نہ صرف سارے ہندوستان والوں کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے خیر اور برکت کا باعث بنائے۔ عید کا دن ایک تحفے کے طور پر ہے، جو رمضان میں ایمان والوں نے کوششیں کی، رات دن اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں گزارنے کی کوشش کی، اس کے لیے اپنے جذبات قربان کیے، اپنی بھوک کی شدت کو گوارا کیا، نیندوں کی قربانیاں دی، تاکہ ہر وقت اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں اپنے آپ کو مشغول رکھا جائے۔ تو اس کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عید کے آخر میں تحفہ عید کی صورت میں دیا، تاکہ آدمی مہینے بھر کی تھکاوٹ اور مشقت کو دور کر کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مہینے بھر اچھے اعمال کی انہیں توفیق دی تھی۔ عید کی خوشیاں روحانی طور پر بھی ہوتی ہیں اور ظاہری طور پر بھی ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی تو روحانی طور پر خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان بھر ہمیں اچھے اعمال کی توفیق دی، اچھے کاموں میں مشغول رہنے کی توفیق دی، اچھے ماحول میں رہنے کی توفیق دی، اچھی جگہوں پر رہنے کی توفیق دی۔ یہ ایک روحانی خوشی ہوتی ہے جو ہر طرح کی خوشی سے بڑی ہوتی ہے۔ دوسری ظاہری خوشی بھی ہوتی ہے، جس میں آدمی اچھے کپڑے پہنتا ہے، اپنے خاندان والوں سے مل کر، دوست احباب سے مل کر، علاقے والوں سے مل کر اپنی خوشیوں کا، ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، قربت بڑھتی ہے، دل صاف ہو جاتے ہیں، اختلافات کو ختم کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ سارے ظاہری فوائد بھی ہوتے ہیں جو عید کے دن سے ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ چونکہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ تھا، اب رمضان کے بعد کے جو ایام ہوتے ہیں، رمضان کے اعمال کا ان اگلے دنوں پر کیا اثر رہتا ہے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں جو ہم نے اعمال کیے ہیں، اس کے قبول ہونے کے لیے، اللہ کے یہاں اس کو قبول کروانے کے لیے ہمیں تو سب سے پہلے اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہمارا عمل ہو۔ دوسرا، کثرت سے دعائیں بھی کریں، خالی عمل کر کے خاموش نہ رہے، بلکہ اس عمل کو اللہ کے یہاں قابل قبول بنانے کے لیے مستقل اللہ سے دعائیں کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، اس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اور مومن کی تو یہ صفت بیان کی گئی کہ اچھے اعمال کے کرنے کے بعد بھی ان کا دل ڈرتا رہتا ہے، گھبراتا رہتا ہے کہ اللہ کے یہاں میرا یہ عمل قبول ہے، مطمئن نہیں رہنا چاہیے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن ان کے دل گھبرائے رہتے ہیں، دل کے اندر ایک گھبراہٹ رہتی ہے کہ کل کو ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، تو یہ ہمارا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، کل کو اللہ کے یہاں ہمیں اس کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ دل کے اندر گھبراہٹ بھی رہتی ہے۔ تو یہ ایک مومن کی صفت ہے کہ اچھے اعمال تو کریں، اخلاص سے کریں، اس کو قبول کروانے کے لیے اللہ کے پاس گڑ گڑائیں، لیکن دل کے اندر یہ ڈر بھی ہو کہ اللہ کے یہاں یہ میرا عمل قبول ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ انسان جانتا ہے اس کے اندر کیا کمزوریاں، میں جو عمل کرتا ہوں مجھے پتا رہتا ہے کہ کتنی کمزوریاں اس کے اندر رہتی ہیں،
تو ہمیں اچھے اعمال بھی کرنے چاہیے اور اس کے ساتھ دل کے اندر ایک خوف بھی رہنا چاہیے کہ کل کو اللہ کے یہاں ہمارا یہ عمل ہمیں فائدہ دے گا یا نہیں دے گا. تو اس کے لیے خوب دعائیں مانگتے رہنی چاہیے. اعمال جب ہم اچھی طرح سے اچھے عمل کریں اور دل کے اندر اس کی اگر بڑائی پیدا ہو کہ میں نے بہت کام کیا, میں نے بہت عمل کیے, رات بھر میں نے عبادتیں کی, دن بھر میں نے روزے رکھے, میں نے تلاوت کی, خوب ختم کیے قرآن کے, خوب صدقہ کی, یہ دل کے اندر جذبہ ابھرنے لگے اور اس کے دل کے اندر بڑائی پیدا ہونے لگے, عجب خود پسندی پیدا ہونے لگے کہ اپنے آپ کو بھی کچھ سمجھنے لگے, تو سمجھ جائیے کہ وہ عمل اللہ کیا قبول نہیں ہے. اعمال کرنے کے باوجود اگر دل کے اندر یہ خیال آ گیا کہ میں نے بہت کچھ کر لیا اور اس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہم نے شروع کر دیا, تو یاد رکھیے کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارا عمل قبول نہیں ہوتا. تو عمل کرنا آسان ہے لیکن اس کو محفوظ رکھنا اور اللہ کے یہاں قابل قبول بنانا یہ بڑا مشکل ہے. تو اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. رمضان بعد اس کا رزلٹ نظر آتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر رمضان کے بعد بھی اگر رمضان میں جو ہم نے اعمال کیے, اگر رمضان کے بعد بھی ان اعمال کی اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق ملتی رہی تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہے. کسی کے یہاں کوئی مزدور کام کرتا ہے, اب ایک دن کام کیا, اس کے کام سے جب مالک خوش ہوتا ہے تو بار بار اس کو بلاتا ہے. کسی مزدور کو اس کا مالک بار بار کام کے لیے بلاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس مزدور کا کام اس مالک کو پسند آ گیا. اگر کسی مزدور نے ایک دن کام کر لیا, بعد میں پھر مالک نے اس کو بلایا نہیں, تو مطلب یہ کہ اس کا کام پسند نہیں آیا. تو یہی ہے, ہم نے عمل کیا اور رمضان کے بعد بھی ہمیں اس طرح کے اعمال کی اتنی نہ ہو لیکن کم و بیش اللہ کی طرف سے توفیق ملتی رہی, تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں ہمارا یہ عمل قابل قبول ہے. اگر رمضان کے بعد ہمیں اس طرح کے اعمال کی توفیق نہیں ملتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. تو اس لیے رمضان کے بعد ہمیں اپنے زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ رمضان میں جو ہم نے ایک مہینے تک مشق کی, عملی طور پر تلاوت کی, تہجد کی, قیام اللیل کی, صدقہ و خیرات کی, اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی, اپنی آنکھوں کی حفاظت کی, زبان کی حفاظت کی, اپنے پیٹ کی حفاظت کی, اپنے جذبات کی حفاظت کی, جو ایک مہینے تک ہم نے مشق کی ہے, رمضان کے بعد بھی اس کے نشانات ہمیں نظر آنے چاہیے. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ایک تو رمضان کے بعد کی زندگی میں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری چیز, آج کل جو حالات پھر پرانے پچھلے سال جو رمضان کے حالات تھے, عید کے وقت کے جو حالات تھے, وہی حالات پھر دوبارہ واپس آ گئے, پھر وہی حالات ہمیں اپنی لپٹ کے اندر لیے ہوئے. بیماری ہر جگہ پھیل رہی ہے, لوگ سنتے ہیں, پڑھتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں, مشاہدہ بھی کرتے ہیں, لیکن ایک تو ہم یہ غور نہیں کرتے کہ بیماریاں آتی کیوں ہیں. ہم اپنے اعمال کا اس کی جائزہ نہیں لیتے, اس سے سبق لینے کی کوشش نہیں کرتے. آدمی جو فاعتبروا یا اولی الابصار, قرآن میں بار بار کہا گیا اے بصیرت والو عبرت لے لو, دوسروں کو دیکھ کر ہمیں عبرت لینی چاہیے. السعید من وعظ بغیر, کہا نیک بخت وہ شخص ہے جو دوسروں سے عبرت لیتا ہے. تو ہمیں ان حالات سے عبرت لینا چاہیے, سبق لینا چاہیے, تب ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو ان حالات میں ایک تو ہمیں عبرت لینی چاہیے, دوسرے جس طرح سے ان حالات میں ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کے لیے اصول بتایا گیا, طریقے بتائے گئے, اس کو بھی اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا دار الاسباب ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو سبب کے ساتھ جوڑ دیا. یقین 100% اللہ پر ہونا چاہیے, لیکن جو اسباب اختیار کرنے کے لیے کہیں, بیماری کے علاج کے لیے, بیماری سے حفاظت کے لیے, جو اسباب ہمیں اختیار کرنے کے لیے کہے گئے ہیں ڈاکٹروں کی طرف سے ہو یا ذمہ داروں کی طرف سے ہو, ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اپنی حفاظت, یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے, اللہ کی امانت ہے. انسان, میں خود اپنی جان کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا, خود کسی کرنا ہے شریعت میں حرام ہے. کیوں؟ انسان اپنی جان، یہ بھی میری نہیں اللہ کی جان، اللہ کی امانت ہے، میں اپنے ہاتھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں اپنے چہرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر میں اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچاؤں گا کل کو اللہ کے یہاں مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ زندگی اللہ کی امانت، یہ ہماری جان، یہ ہمارا جسم، یہ ساری چیز اللہ کی امانت ہے. اپنی جان کو نقصان پہنچانا اس کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی. تو اس لیے اپنی حفاظت کس طرح سے ہو، بیماری اگر کسی طرح سے ہے تو اس کا علاج بھی ہونا چاہیے. شریعت نے علاج کا بھی ہمیں مشورہ دیا، یقین اللہ پر ہو، لیکن علاج جو طریقہ بتایا جاتا ہے اس کے مطابق علاج بھی کرنا چاہیے اور اپنی حفاظت کی فکر بھی کرنی چاہیے. اس کی بھی ہمیں شریعت اس کی طرف متوجہ کرتی ہے. علاج کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، جب سے بیماری آئی ہے اس میں یہ سلسلہ اور بھی بڑھ گیا کہ ہر آدمی ڈاکٹر بن جاتا ہے. آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے، اب ہر آدمی بھیجتا رہتا ہے کہ اس کا یہ علاج ہے، اس کا یہ علاج ہے، ہر آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے، ہر آدمی علاج بتا رہا ہے. کبھی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کو پریشانی ہوتی ہے، وہ تو ایک ڈاکٹر سے علاج کروا رہا ہے، 50 آدمی آتے 50 مشورے دیتے، یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو. جو آدمی جس فیلڈ کا ہوتا ہے اس کو اس کے متعلق رائے دینی چاہیے، جس کا وہ میدان نہیں اس کو اس میں رائے نہیں دینا چاہیے. اور علاج معالجے کے سلسلے میں تو شریعت میں بھی ہدایت دی گئی ہے، حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. دوسری روایت میں فرمایا کہ من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب بها نفسا فهو ضامن او كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک آدمی اس کو طب کے بارے میں، علاج معالجے کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، لوگوں میں اس حیثیت سے وہ مشہور نہیں ہے، وہ زبردستی علاج کرتا ہے، نسخے بتاتا ہے، علاج کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے کسی کی جان کو نقصان ہو جاتا ہے تو کل کو اللہ کے یہاں ضامن ہے، اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی. ہم نے، ہمارا علاج کا پیشہ نہیں ہے، ہم اس فیلڈ کے آدمی نہیں ہیں، اب ہم کسی کو علاج بتا رہے ہیں، اس کا علاج کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سامنے والے کی جان کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو کل کو اللہ کے ہماری پکڑ ہوگی. اس لیے کہ جو ہمارا موضوع نہیں تھا اس موضوع کو ہم نے چھیڑا کیوں. تو اس میں بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ واٹس ایپ پر جو ہے، ایک تو بھیجنے والے کو اس کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہر چیز بھیجنے کی نہیں ہوتی. ہم نے فارورڈ کر دیا اور سامنے والے نے اس طریقے کو اپنا لیا، اس کی جان کو نقصان پہنچے گا تو میں بھی اس کا ضامن ہوں گا. جیسے ہم کو بھیجنے والا ضامن ہوگا ویسے میں بھی ضامن ہوں گا، کل اللہ کے یہاں مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، میری پکڑ ہوگی، سزا مل سکتی ہے اس پر. اور دوسرے جن کو علاج کرنا ہے وہ بھی ہر ایری غیر جو چیزیں آتی ہیں اس کو دیکھ کر علاج نہ کرے، بلکہ جو ڈاکٹر ہے اسے پوچھے، وہ زیادہ مشورہ دے گا، وہ زیادہ جانتا ہے. تو واٹس ایپ پر یا کسی پر اعتماد کرنے کے مقابلے میں جو اس فیلڈ کا شخص ہوتا ہے اس کے پاس جا کر آپ اس کے مشورے سے علاج کریں گے تو زندگی کی حفاظت ہوگی اور ہماری بھی حفاظت ہوگی. تو یہ جو رواج ہو گیا بیماری کا، خاص طور پر یہ کورونا کے پیریڈ میں، اس کی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی صحت کی حفاظت جو اللہ کی ایک امانت ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. دوسری چیز صحت کے سلسلے میں یہ کہ انسان اپنی مرضی کا مختار ہوتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختار بنایا، آزاد بنایا، اختیار بنایا. اب مجھے بیماری ہے تو میں کس کے پاس علاج کروں، میں مشورہ دے کے کر سکتا ہوں، لیکن مجھ پر کوئی فورس نہیں کر سکتا، دباؤ نہیں ڈال سکتا کہ آپ فلاں علاج کروا دیجئے، فلاں دوا کھائیے، فلاں کیجئے. یہ کسی انسان کے اختیار پر ہم دباؤ نہیں ڈال سکتے، اس کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو بائی فورس ان کا علاج کروانا یا ان سے کسی دوا کے کھانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے اصرار کروانا، اس کی بھی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. کورونا کا جو پریڈ چل رہا ہے اس کی جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس میں ہمیں دو تین پہلو کا اور جائزہ لینا چاہیے. علاج معالجے کے لیے الحمدللہ بیداری ہے، لوگ بھی کوشش کرتے ہیں، ذمہ دار بھی الحمدللہ کوشش کرتے ہیں، اور ان کی یہ کوششیں اللہ کے یہاں بھی انشاءاللہ قابل قبول ہوگی، لوگوں کے یہاں بھی الحمدللہ قابل قدر ہے، بہت الحمدللہ اس کے لیے بیداری لانے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ نقصانات ہو رہے ہیں. سب سے پہلی چیز اس سے معاشی جو نقصان ہمارا ہوا ہے، کاروبار ٹھپ پڑ چکا ہے، نوکریاں چلی گئی ہیں، کتنے مزدور ہیں، کتنے بیچارے نوکری کرنے والے ہیں وہ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے اچھے گھرانے وہ نان شبینہ کا محتاج ہے، خرچ نہیں چلنا. اب ہمیں اس کا مستقل حل بھی سوچنا چاہیے. اب یہ بیماری اس سال آئی، ممکن آئندہ سال کتنے اور نوکریاں چھوٹ جائے. اب معاشی اعتبار سے ہمیں مستقل کوئی نظام چلانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے ان حالات میں بھی ہمارا معاشی نظام قابو میں رہے، ہمارے نوجوان خود کفیل رہے، محتاج نہ بنے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے. اس کے لیے کوئی منصوبہ بند کوشش ہونی چاہیے ذمہ داروں کی طرف سے بھی، اور جو اس میدان کے لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے، جو کاروباری لوگ ہیں یا جو نوکری کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس ذمہ داروں سے مل کر مستقل منصوبہ بندی ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ اس طرح کے پھر حالات آئیں تو پھر اس طرح سے ہمیں مجبور نہ ہونا پڑے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی طرح سے تعلیمی اعتبار سے بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے. اسکول بند ہے، کالج بند ہے، مدارس بند ہے. اب بچے، ایک تو جو ادارے ہیں پرائیویٹ ادارے، وہ جو چندے پر چلتے ہیں، لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں، وہ چندہ نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں. ان کو باقی رکھنا، تعلیمی سسٹم کو باقی رکھنا، یہ بھی معاشرے کی ذمہ داری ہے. ان اداروں کو کیسے باقی رکھا جائے اس کے لیے بھی کوشش ہونی چاہیے، کیسے ان کا تعاون ہو، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے کہ یہ ادارے ہی ہمیں اچھے نوجوانوں کو مہیا کرتے ہیں. اچھے لیڈر یہاں سے پیدا ہوتے ہیں، اچھے علماء یہاں سے پیدا ہوتے ہیں، اچھے مفکرین یہاں سے پیدا ہوتے ہیں، اچھے والدین، اچھی مائیں یہیں سے پیدا ہوتی ہیں. تو یہ جو ہمارے عمومی ملی ادارے ہیں ان کو کیسے محفوظ رکھنا چاہیے، ان کو کیسے باقی رکھنا چاہیے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے لیے بھی ذمہ داروں کو اور لوگوں کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ مستقل کیا تعاون ہو، کیسے اس کو مستقل باقی رکھنے کی کوشش کی جائے. ایسے ہی ہمارے بچے ہیں، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے سال بھر ہم نے تجربہ کیا، آن لائن تعلیم کا نظام بھی دیکھ لیا کہ کتنا اس سے فائدہ ہو رہا ہے، نہ ہونے کے برابر. اب ایسے موقع پر ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا کس طرح سے نظام کریں گے، گھروں پر یا محلے میں کیسے نظام کریں گے؟ اگر ان بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو ان کے اخلاق بھی بگڑ جائیں گے، اور پھر تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت ہونے کی وجہ سے غلط عادتوں کے وہ ملوث ہو جائیں گے، غلط عادتوں میں مشغول ہو جائیں گے. اچھے کام میں ان کو مشغول نہ رکھا جائے تو پھر وہ غلط کام میں مشغول رہتے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کی، چھوٹے بچے ہوں، نوجوان ہوں، ان کی تعلیم کی بھی اس وقت فکر کرنی چاہیے، مستقل کوئی نظام ہو تاکہ آئندہ سے اس طرح سے حالات آئیں تو اس کا ہم مقابلہ کر سکیں. اپنے بچوں کی تعلیمی، فکری، اخلاقی اعتبار سے گھر میں بھی والدین ذرا فکر کریں. اب اسکول نہیں، بچے دن بھر گھر میں رہتے ہیں، اب ان کو موبائل ہاتھ میں رہتا ہے، کتنی اس کے ذریعے سے برائیاں آتی ہیں، اور بچے بالکل معطل ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں رہتے ہیں، بالکل سستی کاہلی آ جاتی ہے. اب ایسے بچوں کو کس طرح سے ہم اپنی توجہ کے ساتھ اپنی نگرانی میں رکھیں، ان کے اخلاق کی فکر کریں، گھر کے اندر ان کی تعلیم کا نظم کریں، محلے میں کوئی تعلیم کا نظم کریں، تاکہ یہ بچے مستقل اپنی تعلیم سے جڑے رہیں اور اپنی ترقی کرتے رہیں. اس طرح کے حالات سے ان کے مستقبل پر کوئی برا اثر نہ پڑ سکے، ورنہ اگر یہی حالت رہی تو پھر مستقبل کا اللہ ہی مالک ہوگا. تو یہ بھی ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، تعلیمی اداروں کا، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے جن کی تعلیم ادھوری رہ رہی ہے، یا جو بچے ابھی داخلہ ہی نہیں لے پا رہے ہیں، پچھلے سال جن کو داخلہ لینا تھا وہ داخلہ ہی نہیں لے پائے، ابھی بہت بڑا چیلنج ہے. مستقبل کے پر اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، ان کی بھی ہمیں ابھی سے فکر کرنی چاہیے. ان حالات سے ہمیں یہ بھی پیغام مل رہا ہے، اور ایک چیز ان حالات سے ہمیں بالکل واضح طور پر نظر آئی ہے، وہ ایک قسم کی مایوسی، حالات کے سامنے صفر ہونا، اب مایوس اپنے آپ کو کرنا، مرعوب ہو جانا، دل کے اندر ڈر اور گھبراہٹ کو لانا ایک مومن کی صفت نہیں. حالات لانے والے بھی اللہ، حالات کو لے جانے والے بھی اللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ نے کہا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. بہادر وہ ہوتا ہے جو مقابلہ کرتا ہے. ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ اس مصیبت کو ہم کس طرح سے دور کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، اس میں ہم ثابت قدم رکھ کر اپنے آپ کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں، یہ سوچنا چاہیے. مایوس ہونے والی قوم کبھی آگے نہیں بڑھتی، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہر وقت اپنی ترقی کی فکر، حالات سے سبق لے کر وہاں سے راستہ نکالنا، یہ آدمی کو کامیاب کر دیتا ہے. ہر تنگ راستے سے اپنے لیے راستہ نکالے آدمی، تو وہ آدمی جو چاہے کر سکتا ہے ترقی کر سکتا ہے. ایسی ہی قومیں ترقی کرتی جو وسائل کے بغیر اپنی محنت سے اپنے لیے راستہ تلاش کرتی ہیں. تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. موت حیات اللہ کے ہاتھ میں, جس وقت موت ہے اس وقت موت آ کر رہتی ہے, چاہے کتنی تدبیر کرے. لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے, موت سے پہلے گھٹ گھٹ کر اپنے آپ کو مروانا بھی نہیں چاہیے, بلکہ ان حالات سے سبق لے کر ہمیں اور اپنے عزم کو, اپنے حوصلوں کو, اپنی ہمت کو بڑھا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی سے گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں, کسی سے مرعوب ہونے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ سے ہمارا اگر تعلق مضبوط رہے گا تو انشاءاللہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہمیں میسر ہوگی اور ہر وقت اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اور تیسری چیز, اس وقت ہمیں دعاؤں کی اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی, اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے رونے کی, اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. جو ہر بیماری کا علاج, ہر مصیبت کا علاج اور ہر آفت کا علاج ہے, اور یہی اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں, اس کے سامنے گڑ گڑائیں. ہم اپنی غفلت اور لاپرواہی سے بیدار ہو کر اللہ کے سامنے اور اس کی اطاعت کے سامنے, اس کی شریعت کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والے, قربان کرنے والے بن جائیں. یہ بڑا مقصد ہے. اس مقصد کو بھی سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آخر میں رمضان کے جو روزے ہم نے رکھے ہیں, اس کے بعد شوال کے 6 روزے, اس کی بھی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے. حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصائم الدهر او کصیام الدهر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے, اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے, عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا, اس کے بعد چاہے مسلسل رکھے یا شوال کے پورے مہینے میں رکھے, دونوں گنجائش ہے. 6 آدمی روزے رکھتا ہے تو ایسا ہے گویا اس نے زندگی بھر, سال بھر روزہ رکھا, اس نے سال بھر روزہ رکھا. 1 کا 10 ثواب, 30 روزوں کے 300 ہو گئے اور 6 دن کے 60, تو گویا کہ 1 کے 10 کے حساب سے سال کے 360 دن کے اعتبار سے 36 دن کے روزوں سے 360 دن روزہ رکھنے کا ہمیں ثواب ملے گا مفت میں. تو اس کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی شوال کے بھی روزے رکھیں اور اس طرح سے اس فضیلت کو بھی حاصل کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ اس عید کو ہم تماموں کے لیے خوشیوں اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا اور سکون اور اطمینان کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے اور پورے عالم اسلام کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے. پھر آخر میں عید کی مبارکباد اپنی طرف سے اور پورے مسلمانوں کی طرف سے سارے مسلمانوں کو دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ عید ہمارے لیے خیر اور رحمت کا ذریعہ بنائے.